மரியம் மரியம்
عاشور کی مجلس 1:30 بجے شروع ہوگی، اعمال عاشورہ اور اس کے بعد مجلس عزا اور پھر فاقہ شکنی. اس مجلس کے بعد شبیہ ذوالجنہ برآمد ہوگا، تو تھوڑا سا شبیہ کو اندر آنے کی جگہ دے دیجیے گا. سلوات
شیطان اللین رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بقوته ومیز بینہما بقدرته وجعل لکل واحد منہما خط محدودا وامدا ممدودا. الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد دعوت النبویہ وسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والنحصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ الاسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ. اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر والیال ناشر واشف والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب إنا ربك لبالمرصاد. صلوات عزیزان گرامی، کربلا کے تاریخ سے، رشتے کے عنوان سے ہم نے کچھ گزارشات آپ کی سماعت کی پیش نظر کیں، جس میں مسلسل اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ یہ حقیقت بات چداف لفظوں میں بیان کر دی جائے اور سننے والوں کو اچھی طرح اس کا احساس اور احساس ہو جائے کہ کربلا کوئی اچانک نمودار ہونے والا، کوئی نی جرک ریئیکشن یا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کی کوئی تاریخ اور جغرافیہ نہ ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ کربلا ایک بڑی تیاری کے ساتھ برپا کی گئی، ایک بہت بڑے بگاڑ اور حادثہ فاجعہ جو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں برپا ہو گیا تھا، جس کا اختتام لا الہ الا اللہ اور اختتام محمد رسول اللہ ہو سکتا تھا. کربلا نے اس بڑی مصیبت کو اسلام پر سے ٹال دیا. ہم آج کی گفتگو میں تمام گفتگو کو سمیٹ دیں گے، مختصر ترین الفاظ میں سمیٹ کر اسے ایک لفظ پر لے آئیں گے جو سرنامہ کربلا ہے. ابھی جو ہم دین کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، کوشش کہتے ہیں، یہ ساری ٹرمنالوجیز اگر ان پر غور کیا جائے تو سب کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے. مذہب یعنی زہد، زہد کا مطلب چلنا، اور زہد مذہب وہ راستہ جس پر چلا جائے، دین ایک شارہ، ایک راستہ جس پر چلنا ہے، صحیح کوشش کرنا اس راستے پہ اچھی طرح چلنے کی، شریعت یعنی ایک بڑی نہر سے پانی کے آبشار کا پھوٹنا جس سے لوگوں پر پانی کی ترسیل آسان ہو جائے. وہ پانی کون سا ہے؟ یعنی پیغام الہی کا پانی. تو ساری ٹرمنالوجیز ایک ہی ہیں. اب ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی سفر تھا، ایک ہی شریعت تھی، لیکن پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ امت مسلمہ کے اندر دو گروہ پہچانے جانے لگے. ایک گروہ شیعہ نے علی کے نام سے آئیڈینٹیفائی ہوا اور دوسرا اہل سنت کے نام سے پکارا گیا. دوسرے کا نام بہت عرصے کے بعد پڑا. پہلے فقط ایک ہی گروہ تھا، مسلمانوں میں چند لوگ پکارے جاتے تھے شیعہ نے علی کے نام سے. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے ساتھ انتہائی پرخلوص تھے. اچھا، اب جب اس تاریخ کو تلاش کیا جائے تو لوگوں نے یہ کہا کہ حکومت اور سربراہی اور خلافت کے نام پہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی اور دو گروہ پیدا ہو گئے، اور پھر جو آخری شریف مارکہ ہوا صفین کے میدان میں، اس میں جناب علی مرتضیٰ کو وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور بنی ہوئی طاقتور بن گئے. تو اس گروہ نے جو جناب امیر کے حمایت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے اپنی ایک مذہبی آئیڈینٹی بنا لی اور اس تحریک نے ایک مذہبی رخ اختیار کر لیا. یہ ایک بہت بڑی بات کی بہت اوور سمپلیفیکیشن ہے، ایک بہت بڑے فنامنا کی بہت ہی ہلکی پھلکی تعبیر بیان کی گئی ہے. میں پہلی تقریر سے مسلسل آپ کے سامنے یہ عرض کرتی چلی گئی کہ انسان کا مذہب کے ساتھ اس وقت سے رشتہ ہے جب سے انسان پیدا ہوا, اور یہ ریلیشن شپ مذہب کے ساتھ انسان کی کبھی بھی کمزور نہیں پڑی. اس کی شکلیں بدلتی چلی گئیں, اس کی فارمز بدلتی چلی گئیں, لیکن تقدس کے ساتھ, مذہب کے ساتھ, کسی اندھے کی قوت کے ساتھ انسان کا ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہمیشہ سے رہا. یعنی انسان اور مذہب کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس مذہب میں دین کے راستوں کے ساتھ ساتھ سیاست کے میدان میں بھی انسان کی رہنمائی کی. یہاں تک کہ جناب عیسیٰ کی وہ تحریک جسے ایبسلوٹ مذہبی تحریک کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر بھی سیاست کے رہنمائی اور اس کی بھی شاخیں ہمیں نظر آتی ہیں. پیغمبر علیہ السلام جو آخری دین لے کر آئے, تمام ادیان کا جانشین ثابت ہوا, آپ ایک الہامی پیغام لے کر آئے تھے, ایک مذہبی رہنما کے طور پر لوگوں میں پہچانے گئے. لیکن اس الہامی پیغام اور اس راستے کو پہچنوانے میں جن پرپیش وادیوں سے آپ کو گزرنا پڑا اور جن مسائب اور تکلیفوں اور سازشوں اور سیاستوں سے آپ کا سامنا ہوا, اس کی وجہ سے آپ کی حیثیت فقط ایک مذہبی رہنما کی نہیں رہی, بلکہ مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ آپ ایک سیاسی رہنما بن کر بھی قوم کے لیے, قیامت تک کے لیے نمودار ہوئے کہ جن کی شخصیت سے مذہب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور سیاست کی رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی دور میں مذہب کو سیاست سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے اور نہ جان سکتے ہیں, چونکہ پیغمبر کی اپنی زندگی سیاست سے علیحدہ نہیں رہی. یہی صورتحال تحریک تشیع کی ہے کہ اس میں کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مذہبی شیعہ ہے اور فلاں سیاسی شیعہ ہے. لہذا جب سیاسی شیعوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے مذہبی تحریک بنا لی, ایسا نہیں ہے, بلکہ سیاست اور مذہب دونوں ساتھ ساتھ چلتے گئے. ہر حقیقت تو یہ ہے کہ ہر چیز کی بنیاد مذہب ہے, وہ مذہب جسے اسلام کہتے ہیں, وہ دین جسے اسلام کہتے ہیں. لہذا تحریک شیعہ کو سیاسی تحریک کہہ کر اس کے بلند مقام کو جو ڈائلیوٹ کرنے کی سیاست اور سازش کی گئی, نہ ہم اس سے متفق ہیں, نہ تاریخ کے حالات اور واقعات اور سچائی اس سے متفق ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک تشیع اور شیعہ بنیادی طور پر ایک مذہبی اور دین اسلام کی تحریک ہے, حقیقی دین اسلام کی تحریک جسے سیاست سے واسطے پڑے اور سیاست کی پرپیچ وادیوں سے گزر کر اس نے اپنے تشخص کو بھی بچایا اور اسلام کے تشخص کو بھی بچایا. لہذا یہ اوور سمپلیفیکیشن اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ یہ اقتدار کی وجہ سے دو گروپس بن گئے اور یہ پالیٹکس کی وجہ سے دو گروپ میں تقسیم ہوئی, نہیں, تحریک شیعہ بنیادی طور پر عین اسلام ہے, اور جس نے بھی بنیاد سے اسلام کی ڈیویٹ ہونے کی کوشش کی تو اس اسلام کی حقیقت کو بچانے کے لیے اس تحریک نے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اس کی آئیڈینٹی کو بحال رکھنے کے لیے اس ستم اور ظلم کا مقابلہ کیا, لیکن اسلام کی حقیقت کو ڈائلوٹ نہیں ہونے دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ شیعہ کا مطلب کیا ہے. قرآن کریم نے اپنے پیغمبروں کے فالوورز کو شیعہ کے نام سے یاد کیا, جیسے جناب ابراہیم کے فالوورز کو کہا کہ یہ شیعہ نے ابراہیم پیغمبر ہے. آخر الزمان کی امت میں وہ لوگ جو پیغمبر کی زندگی میں جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور تعلق رکھتے تھے, لوگ انہیں احتراماً شیعہ نے علی کہہ کر پکارتے تھے. وہ لوگ سلمان فارسی ہوں, ابو ذر ہوں, مقداد ہوں, عمار یاسر ہوں, ابو ایوب انصاری ہوں,
خالد بن سعید ہوں، بریدہ یسمی ہوں، یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ شیعہ نے علی آ رہی ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن ان مخلص ترین اصحاب کی، شیعہ نے علی کے طور پر رسول کی زندگی میں اسٹیبلش ہو چکی تھی. اور بعد رحلت رسول اس گروہ نے جو ان لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے مذہب کے طور پر حوالہ جس گھر کو قرار دیا وہ علی اور فاطمہ کا گھر تھا. جو سب سے مرکب حوالہ دین کا جس گروہ نے علی اور فاطمہ کے گھر کو اختیار کیا، اسے تاریخ میں شیعہ نے علی کے نام سے پہچانا گیا. لیکن یہاں پر سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم تاریخ کے تعلیم کی طرح تھوڑی سی کھوج تو لگائیں کہ کیا وہ وجہ تھی اور کیا وہ حالات اور واقعات تھے کہ اس گروہ میں شامل افراد نے تاریخ کے طول و عرض میں اپنی تمام توجہات کو اسی گھر کی طرف مبذول رکھا اور اس حد تک وفاداری اور محبت اور اخلاص کا ثبوت دیا کہ جانے پر جانے قربان ہوتی چلی گئی، لیکن اس راستے اور اس گھر کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. یہ تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے. عزیزہ نگرانی، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک کمیونٹی بنائی اور ایک ایسا معاشرہ مدینے میں تخلیق کیا جو سارا کا سارا بڑا ہم آہنگ تھا، ہوموجینس سوسائٹی، تو ہم بہت بڑی تاریخی غلطی کریں گے. پیغمبر نے جن لوگوں کو مکے کے معاشرے میں مسلمان معاشرے کے طور پر اکٹھا کیا تھا، ان میں سے سارے لوگ مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے تھے. ان کے کلچر بھی ڈفرینٹ تھے، ان کی ہسٹری بھی ڈفرینٹ تھی، ان کی پسند اور ناپسند بھی ڈفرینٹ تھی، ان کے آئیڈیلز بھی ڈفرینٹ تھے. ایک کامن پرنسپل تھا اور وہ تھی محمد کی رسالت. اگر محمد
عظمت جناب رسول خدا لکھا سلام کروڑا درود سلوات،
اگر اس فنڈامنٹل پرنسپل کو نہ ڈاپ کیا جاتا تو پھر تو مسلمان معاشرہ بن ہی نہیں سکتا تھا. تو ایک کامن اور فنڈامنٹل پرنسپل تھا، وہ تھی محمد کی رسالت. اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جو مسلمان کمیونٹی میں داخل ہوئے تھے، ان کے کلچر، تہذیب، ان کی پسند ناپسند، ان کے تمام خیالات ایک دوسرے سے مختلف تھے. یہاں تک کہ گاہے بگاہے پیغمبر کی موجودگی میں بھی وہ ان کا اظہار کرتے رہتے تھے. عزیزہ نگرانی، پیغمبر جس معاشرے کی طرف اسلام لائے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کم از کم دو بڑے گروہ ہیں، ایک قریش مکہ کا جو مہاجر بن کر آئے اور کنورٹس ہوئے، اور دوسرا مدینے کے اوس و خزرج کا. پھر یہی نہیں، ان میں غیر عرب بھی ہیں، حبشہ کے بلال بھی ہیں، فارس کے سلمان بھی ہیں، یمن کے عرب بھی ہیں. یہ سارے ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز کے لوگ تھے، اور یہ سارے ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز کے لوگ اسلام کی اس امبریلا کے نیچے جمع ہوئے. لیکن اس بات پر یقین رکھیے کہ ہر ایک کا مزاج اور دین کی طرف اس کی اپروچ مختلف تھی. کامن اپروچ نہیں تھی، ملٹیپلسٹی تھی، اپروچز میں ملٹیپلسٹی تھی. ٹھیک ہے، اب پیغمبر نے جب اس معاشرے کے اندر، کون سا تھا؟ قبائلی. قبائلی معاشرے میں پیغمبر نے جب اسلام کا نعرہ بلند کیا تو اس قبائلی معاشرے میں چند باتیں بہت اہم ہیں. جن میں پہلی چیز تھی قبائل کی آپس میں بانڈنگ، سوشل بانڈ. ریگستان تھا، صحرا تھا، نخلستان تھا کہیں کہیں، تو وہاں جو ایک قبیلہ ایک بانڈ کی شکل میں تو زندہ رہ سکتا تھا، علیحدہ علیحدہ ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اسے قبیلے کی اصبیت کہتے ہیں, یعنی لوئلٹی ٹو دا ٹرائب. ہر ٹرائب کا فرد اپنے قبیلے سے لوئل تھا. لوئلٹی ٹو دا ٹرائب, نوجوان دوستوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ قبائل کے گریڈز تھے, ایک بالکل نیچے تھا, پھر ایک اس سے اوپر تھا, پھر ایک اس سے اوپر تھا, پھر ایک اس سے اوپر تھا. اچھا, اب یہ قبائل کی گریڈنگ کیسے ہو گئی؟ گریڈنگ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس بھی قبیلے کے آبا و اجداد نے بلند کارنامے انجام دیے ہوتے تھے تو اس حساب سے قبیلے کی گریڈنگ ہوتی تھی. اور کسی قبیلے کے کئی لوگوں نے زیادہ بڑی بڑی خدمات انجام دی تو قبائل کی گریڈنگ میں وہ قبیلہ اوپر آ گیا. اسے کیا کہتے تھے؟ حصہ, یعنی نوبلٹی آف دا ٹرائب. اب دو باتیں ہو گئی, ایک لوئلٹی کی ٹرائب اور ایک نوبلٹی آف دا ٹرائب. اب اس دو چیزوں میں ایک بانڈ قبیلے کا, یہ کربلا کا چلا قبیلے کا بانڈ, دوسرا حصہ یعنی ان کے آبا و اجداد کے اعلیٰ کارنامے. تو پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا نا کہ میرے حصہ اور نصب کو کوئی میچ نہیں کر سکتا, اسی بیک گراؤنڈ پیغمبر نے کہا تھا. اب یہ دو باتیں کہ گراس دیکھیے نوبلٹی کا اور لوئلٹی ٹو دا ٹرائب دیکھیے, ان میں آپ پیغمبر کے خاندان کو تلاش کریں. قصا سے شروع کرتے ہیں. جناب قصا انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے عربی سوسائٹی کے, سیاست کے اعتبار سے بھی اور مذہب کے اعتبار سے آپ کو انڈسپیوٹڈ لیڈر اس سوسائٹی کا مانا جاتا تھا. پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے عبد المناف, اس کے بعد ان کے بیٹے جناب ہاشم, سیم سچویشن رہی اور وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر رہے اپنی سوسائٹی کا, سیاست میں بھی مذہب. جناب ہاشم نے ایک نیا دور کھولا پبلک ویلفیئر کا, اور آپ کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے بھوکے عربوں کو عالم قحط میں اپنے جانور ذبح کر کے شوربے بنا کر اپنے گوداموں سے گندم اور اناج نکال کر روٹیاں بندا کر شوربے میں چور چور کے کھلائیں, اسے کہتے ہیں ہاشم. تو آپ بنے ہاشم, اور پہلی بار تاریخ عرب نے پبلک ویلفیئر کا کنسپٹ سیکھا. پھر آگے بڑی تاریخ, اور جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, اور جن کے لیے انگریز مورخین غیر مسلم مورخین لکھتے ہیں مین آف وزڈم انیشیٹو, جناب عبد المطلب کے لیے. اور بنی ہاشم کو تاریخ میں کئی بار بنی عبد المطلب کہہ کر بھی خطاب کیا گیا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, مین آف وزڈم اینڈ انیشیٹو. اور ان کا عالم یہ تھا, انڈسپیوٹڈ لیڈرشپ ہے عرب کی ان کے ہاتھ کے اندر. وہ سیاست کی بات تھی. اور اگر مذہب کی بات کریں, جو آپ کہتے ہیں نا کہ سیاست کی بنیاد پر کھڑی ہو گئی ہے تحریر, نہیں, عین مذہب پر, روح مذہب پر. تو کیا تاریخ یہ نہیں لکھتی کہ جناب عبد المطلب کو بار بار خواب آتا تھا کہ چاہے زمزم کو تلاش کرو؟ کیا تھا چاہے زمزم؟ وہ چشمہ جو اسماعیل کی ایڑیوں سے بگڑنے سے ریگستان میں مکہ پر بہا اور عربوں کی لڑائیوں میں گم ہو گیا. تو کس کی نشانی تھی وہ؟ اسماعیل کی نشانی. جو میں نے آپ سے کسی گزشتہ تقریر میں کہا تھا نا, قبلہ اول قبلہ دوم, وہ آئے خاص تھی امانتوں کے امین ہیں بیت المقدس اور کعبہ آل اسماعیل کی نشانیوں کا امین ہے. تو آل اسماعیل کی نشانی چھپ گئی تھی, چاہے زمزم چھپ گیا تھا, بار بار خواب آتا تھا جناب عبد المطلب کو چاہے زمزم کو تلاش کرو. اور پھر خواب کے ذریعے سے, اب کوئی خواب کو کیسے لیتا ہے؟ ایک عام آدمی کا خواب عام خواب ہوتا ہے, زیادہ پڑھے لکھے کا خواب اور ہوتا ہے, اس سے پڑھے لکھے کا خواب کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جو خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں, ابراہیم کو خواب آیا تھا نا بیٹے کی گردن پر چھری پھرا رہے ہیں, خواب آیا تھا نا. تو خواب کی کیٹیگریز بندے کے حساب سے مختلف ہیں. خواب کی کیٹیگریز, خواب آنے والے کے حساب سے مختلف ہیں. اب یہ خاص کسی اور کو کیوں نہیں آیا؟
بھئی اور بھی بہت سارے لوگ تھے بڑے بڑے نامی گرامی, ان کو آ جاتا کہ جاؤ چاہے گندم کو تلاش کرو, جن کا ہے وہ تلاش کریں,
جن کا ہے وہ تلاش کریں. جناب عبد المطلب کو خواب آتا چلا گیا, آپ نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور اس کے بعد چاہے زمزم کو تلاش کیا, چاہے زمزم کو دوبارہ رواں دواں کیا, اس کے بعد پھر کوئی چھپا نہ سکا, اس کے بعد کوئی نہیں چھپا سکا. ایسے معاملات کن لوگوں کو خواب میں آتے ہیں؟ ایسے معاملات کن لوگوں کو خواب میں آتے ہیں؟ ہم جیسوں کو, ہم سے کچھ بہتر کو, اس سے کچھ بہتر کو, نہیں. یہ معاملات دین ہے, یہ معاملات مذہب ہے, یہ ان کے ہی خواب میں آتے ہیں جن کا دین اور مذہب سے رشتہ ہوتا ہے. معاملات کا حل موجود ہے. چاہے زمزم کو آپ نے تلاش کر لیا, پھر ایک اور واقعہ ہوا, اور اس واقعے کے بعد تو حیرانی ہوتی ہے. مقام ہے جناب عبد المطلب کو سمجھنا عقل کے لیے بہت حیران کن ہو جاتا ہے. اب آج لشکر لے آیا, کعبہ ڈھانے کے لیے لے آیا, ٹھیک ہے, ہاتھی والے ہاتھیوں پر سوار ہو کر کس کو گرانے کے لیے؟ آل اسماعیل کی نشانیوں کی جو مقام ہے کعبہ, اسے گرانے کے لیے پہنچ گئے. اب وہ باہر ہے مکے سے, اس نے سردار کے اونٹ پکڑ لیے, یہ پڑھا نا آپ نے تاریخ میں, سردار جناب عبد المطلب آ کے اونٹ پکڑ لیے. اونٹ کا سوال کرنے جناب عبد المطلب اس کے پاس گئے کہ میرے اونٹ تم نے پکڑ رکھے ہیں, انہیں چھوڑ دو. کہا میں حیران ہوں, ابرہہ تک مکالمہ جناب عبد المطلب کے ساتھ, میں حیران ہوں, تمہیں پتا نہیں کہ میں کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں, تم اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہو, تمہیں کعبے کی کوئی فکر نہیں؟ بہت سمپل سا جواب دیا, اونٹ میرے ہیں, مجھے اونٹ واپس چاہیے, میں ان کے بارے میں فکر مند ہوں, کعبہ جس کا ہے وہ خود. تو کیا جناب عبد المطلب تابا اس کا سمجھ رہے تھے جو 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے؟ وہ اونٹ تو چل پھر سکتے تھے نا, بھاگ سکتے تھے, دوڑ سکتے تھے, رسی توڑا سکتے تھے, اور وہ تو بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ اونٹ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو وہ بت بچا لیتا اپنے آپ کو یا کعبے کو. تو اونٹ بچانے کو آپ خود گئے مٹی اور پتھر کے بت کو بچانے کے لیے, کے لیے آپ نے ذمہ لگاتے کہ وہ کعبے کو بچائے گا؟ کا نہیں, جس کا کعبہ ہے, جس کا یہ گھر ہے, وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر آپ اپنے اونٹ واپس لے کر آ گئے. ہاں تاریخوں نے یہ لکھا کہ سارا مکہ خالی ہو گیا, پہاڑ اوپر کے پیچھے لوگ چلے گئے. ہاں لاکھ سم بحاظر بلد انتحلہ بحاظر بلد والد مما بلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس میں تو رہتا ہے, اس زمین کی قسم کھاتا ہوں جس میں تو چلتا ہے, اور اس باپ اور بیٹے کی قسم کھاتا ہوں. تاریخ میں دو باپ اور بیٹے ہیں جس کا تعلق کعبے کے ساتھ ہے, ایک ابراہیم اور اسماعیل من القبائل بھائی جو گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے, اور ایک باپ اور بیٹا ہو جو گھر کو گرانے کے لیے لشکر آئے. تو سارا مکہ خالی ہو گیا اور عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کے ساتھ دیوارے کعبہ پہ لگے بیٹھے تھے اور یہ کہتے تھے پروردگار اگر تیرا گھر بچے گا تو ہم بھی زندہ رہنا پسند کریں گے, اگر یہ گھر ڈال دیا گیا تو ہمیں بھی زندگی کی کوئی یاد ہو. قسم ہے اس شہر کی جس میں تو رہتا ہے, قسم ہے اس زمین کی جس میں تو چلتا ہے, بباؤ لڈن دماغ, قسم ہے اس باپ اور بیٹے کی. چلیے جی ابراہیم کا لشکر دیا گیا, مارکا بھی ہو گیا, ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ ہم اس کے آئی ویٹنس نہیں تھے, نہ معلوم اس مارکے میں کیا ہوا. ہاں اس مارکے میں قرآن مجید نے مارکا دیکھنے والوں سے سوال کیا. کون تھا دیکھنے والا؟ اہل مکہ نہیں, سارے کے سارے مکہ چھوڑ کر احد کے پہاڑ کے پیچھے جا چکے تھے, شہر خالی ہو چکے. آپ کون وٹنس تھا؟ آپ, میں, ہم سے 505,000 1500 سال پہلے والے کوئی بھی نہیں. لیکن خطاب ہے قرآن کا, کچھ آئی وٹنس, کچھ لوگ جو منظر پر موقع پر موجود ہیں, منظر اور موقع پر موجود لوگوں سے سوال کیا. الگ طرح کیسا کیا تم نے دیکھا؟ کس نے, کس نے؟ اہل مکہ نے بھاگ گئے تھے سارے, ہم نے, ہم تھے ہی نہیں, ہمارے علاوہ مدینے والے آئے وہ بھی نہیں تھے. الم کرا کیسا, کیا تم نے دیکھا؟ اور اس کیفیت سے سرور اٹھایا,
مشکل کشا کے آباد داد پہ بلند تر سلوا.
کیسا اور کیسے سے نکلا اس لفظ کیفیت, الم کرا کیسا, کیا تم نے اس کیفیت کو دیکھا؟ صرف دیکھا نہیں, اس کیف کو محسوس کیا. کون؟ جو صاحب معاملہ ہیں, موقع پر موجود ہیں. تو اب یہ سوال نہ آپ سے ہے, نہ مدینے والوں سے ہے, نہ مکے والوں سے ہے, جو صاحب موقع صاحب معاملہ ہے اس سے سوال ہے. الم کرا کیسا, کیا کیا تمہارے رب نے اور تم نے اس کیفیت کو محسوس کیا, دیکھا, سرور ملا؟ سال ربو کا ویسا بل فیل, جو تمہارا رب کر رہا تھا ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ. تو کس نے دیکھا تھا وہ منظر؟ جناب عبد المطلب اور جناب ابو. اس کے علاوہ تک کوئی آئی وٹنس نہیں تھا نا میرے دوستوں, کوئی بھی نہیں تھا. اب جو آئی وٹنس تھے ان سے قرآن مجید کا سوال ہے, آپ سے, مجھ سے, تاریخ کے بے شمار ہم جیسے نااہل لوگوں سے وہ سوال نہیں ہے کہ جو موقع پر موجود نہیں تھے, ان سے سوال ہے. اس لیے کہ ہمارے اعتبار و یقین کی تو منزل ہی نہیں تھی کہ اونٹ ہمیں دے دو, کعبہ خدا کعبہ کو حفاظت کرے گا. جن کے اعتبار و یقین تھی وہ منزل تھی, ان کو جواب دیا. سرور تو محسوس کیا, کیا کر رہا تھا تمہارا رب اصحاب الفیل کے ساتھ؟ تم یہی کہہ کر گئے تھے نا, بابا خدا کا ہے وہ خود مجھ سے, وہ خود جانے, خود حفاظت. دیکھا تم نے, تمہارا سوال ہمارا جواب. اور جس مقام پر رکھیں گے آپ جناب عبد المطلب کو, کہ اگر وہ سوال کریں تو اللہ کی طرف سے جواب آئے. کیسی ذلت اور رسوائی میں ہم نے ان کو مبتلا نہیں. تیرن بابی ارسل بھیجے آسمان سے, اب ابھی چھوٹے چھوٹے پرندے ہاتھ منہ کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنزل سجیل. بس جس کے اوپر وہ گرا دیتے تھے اپنی چونچ میں چھوٹی سی ایک کنکری, وہ کھائے ہوئے ترمیہم بحجارت میں سجیل وجعلہم کاسفم ماکول. کل بھی تمہارا دشمن کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال ہوگا, اور آج بھی تمہارا دشمن کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال. اور یہ وعدہ ایک بار نہیں کیا, سورہ کوثر میں نہیں, اس کی تشدید ایسی پاکر اکثر کہتے ہیں. انا آتے نقل کوثر, ان کے اکثر کو چھوڑو اور ہماری کوثر کو پکڑو.
دو چیزوں میں ہے اس کا بدلہ اطاعت اور قربانی میں. انا شانیاتا فولک کر یقین رکھو تمہارا دشمن بے نامو نشان ہو جائے گا. یہ تصدیق قرآن مجید کی. ایک وہ وعدہ رسول فیل نے کیا قاسم معقول, دوسرا تصدیق حق کی سورہ کوثر کے اندر. اب مجھے بتائیے کہ کس مقام پر رکھیں گے آپ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کو کہ جن کے سوال کا قدرت جواب دیتی ہے, قدرت جواب دیتی ہے. اب اس مقام پر آ کر کس منزل پر ہے خاندان پیغمبر اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ایک نئی کلاس ڈیولپ ہو گئی ٹریڈرز کی, تاجروں کی, دکانداروں کی, مال زیادہ کمانے والوں کی, تجارتی راستوں پر دوڑنے بھاگنے والوں کی. اچھا چلیے ان سے بھی خطاب کیا نا, ان سے خطاب کا انداز ان کے اسٹینڈرڈ پر, ان سے خطاب ان کے اسٹینڈرڈ پر, ان سے خطاب ان کے اسٹینڈرڈ پر. لیلا کارپوریشن ایلا فلم رہنے کا شیتا ہے بس سائڈ کیا حیثیت اور مقام ہے تمہارا؟ دے لاکھ پرشن علاقے میں تجارتوں کو لے کر بھاگنے دوڑنے والے لوگ بس یہی تمہاری بڑی خوبی ہے, یہی تمہارا خصلت, یہی تمہاری آئیڈینٹی ہے. گرمی کے سفر, سردی کے سفر, ریلے کا شکار بس ہے. ایک قافلہ گرمی میں لے لے, ایک قافلہ سردی کے اندر یہ لے لے, بس یہ تمہاری آئیڈینٹی ہے. سر یاد کرو کہ حاضر بیت النبی آتا مہام جون بامنا من خوف, اس رب بیت کے سامنے سر جھکاؤ جس نے تمہیں خوف سے امان دی اور بھوک کو تمہیں کھلایا. خطاب کا فرق دیکھیے دوستو, وہاں ان کو کہا تم گرمی اور سردی میں قافلے لے کر بھاگنے والے لوگ, ہم نے تمہیں آواز دیا, ہم نے تمہیں کھلایا, اور یہاں ان سے کہا علم کرا کیفا, کیا تم نے اس سرور کو محسوس کیا کہ ہم نے تمہارے جملے کی کیسی لاج رکھی, کیا کر رہا تھا تمہارا اللہ؟ معقول تمہارے دشمن کو کھائے ہوئے دوسرے کی طرح پامال کر دیا. خطاب کے فرق کو دیکھو اور لوگوں کے فرق کو دیکھو, خطاب کے فرق کو دیکھو اور لوگوں کے فرق کو دیکھو میرے دوستو. اور جس کے ساتھ خدا کا خطاب تاجروں اور دکانداروں جیسا ہے ان کو انہی کے مقام پر رکھنا, اور جس کے ساتھ خطاب دین کے حوالے سے ہے اسے دین کی لیڈرشپ پر رکھنا. آپ یہاں بہت اہم بات, وہ ایک گروہ اور دوسرا گروہ, جب پیغمبر کی رحمت ہوئی تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ پیغمبر کی نعمت. ہم اپنے موضوع کو سمیٹ کر یہاں تک اس لیے لائے تاکہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو پتا چل جائے. آخری تقریر ہے اور وہ ایک لفظ پر جا کر ختم کریں گے جس لفظ سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. بڑا اہم مرحلہ تھا پیغمبر کی نعمت. اب اس میں دو بڑے گروہ سامنے آ گئے, ایک قریش مکہ کا ہے اور ایک مدینے کے انصار کا ہے. دونوں کے آئیڈیاز ڈفرینٹ ہیں, سوچ مختلف ہے. جو قریش ہیں وہ بد لحاظ انسیولائزڈ ہیں, انصار سیولائزڈ ہیں, مہذب ہیں, نرم دل رکھتے ہیں. دونوں کے لیڈرشپ پیٹرن میں بھی فرق ہے. جب انصار پر مارکہ جیتے تھے تو اندیشی قوت کا شکریہ ادا کرتے تھے, قریش مارکہ جیتے تھے تو اپنے جوانوں کی تعریف اور تحسین میں قصیدے لکھتے تھے. قریش اسے لیڈر بناتے تھے جو بہت عمر رسیدہ اور سیاسی معاملات میں بڑا ہوشیار چالاک ہو تاکہ صحرا کی زندگی میں ان کی پروٹیکشن کر سکے, اور انصار مدینے کے لوگ انہیں لیڈر بناتے تھے جن کا حسب و نصب بہت اعلیٰ ہوتا تھا, وہ کیٹیگری پہ یقین رکھتے تھے. اسی لیے جب اوس و خزرج کے لوگ پیغمبر سے ملے تو انہوں نے کفار مکہ سے پوچھا اس شخص کا حسب و نصب کیا ہے جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے, اور ہے کون, تمہارا رشتہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ تو جواب دیا کفار مکہ نے, ہمارے خاندانوں میں سے بہترین خاندان کا بہترین ذریعہ,
بس کسی کو سن کر پیغمبر کو دعوت دے دی تھی آ جائیے، اس لیے کہ حسب و نسب پر یقین رکھنے والے لوگ تھے. اور جب یہ مائتا پڑا پیغمبر کی نیابت کا، تو قریش کے نزدیک سیاست زیادہ اہم تھی، مذہب کی پوزیشن سیکنڈری تھی، اور انصار کے نزدیک مذہب زیادہ اہم تھا، سیاست کی پوزیشن سیکنڈری تھی. لیکن جن لوگوں نے صحیفہ کے اندر وہ مجمع لگا دیا، انہوں نے سیاست کو پیش نظر رکھا، مذہب کو پتے پشت ڈال دیا، اور جنہوں نے اس سے اختلاف کیا انہوں نے سیاست کو ٹھکرا دیا اور مذہب کو عظیم ترین اہتمام کے ساتھ پکڑ کر رکھنے والی شے سمجھا. اب آپ یہ نہ کہیں کہ چونکہ اقتدار نہیں ملا، حکومت سے محروم کر دیے گئے، لہذا دو سیاسی گروہ پیدا ہو گئے جو ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ کرتے چلے گئے. نہیں، جس نے اقتدار پر قبضہ کیا اس کے نزدیک سیاست پرائم امپورٹنس رکھتی تھی، اور جس نے اس کے ساتھ کنفلکٹ لیا اس کے نزدیک مذہب پرائم امپورٹنس رکھتا تھا. لہذا آپ کو یہ نہ کہے کہ تحریک شیعہ جو ہے وہ سیاسی کلیویج کا نام ہے، سیاسی کنفلکٹ کا نام ہے. نہیں، ایک گروہ سیاست کی طرف بھاگا تو ایک مذہب کی طرف لپکا. یہ فرق ہے میرے دوستوں، میرے نوجوان دوست میری بات کو سمجھ رہے ہیں. کوئی یہ کہے کہ یہ تفرقہ پڑا حکومت اقتدار تب اس کی وجہ سے، نہیں، ہر چیز میں نہیں. یہ تفرقہ اس لیے پڑا کچھ کے نزدیک سیاست اہم تھی اور کچھ کو دین سے محبت تھی. اور پھر یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ علی کوفے کی مسجد میں قتل ہوئے. میرے دوستو، علی تو صحیفہ کے روز ہی قتل ہو چکے تھے، علی تو صحیفہ کے روز ہی قتل ہو چکے تھے. جن کو دنیا پیاری تھی انہوں نے پیغمبر کے جسد کو چھوڑ کر دنیا کا اہتمام کیا، جنہیں دین پیارا تھا وہ دین اور پیغمبر کے ساتھ جڑے رہے. اب سمجھ میں آیا یہاں سے چرچ سلسلہ شروع ہوا تھا اس تحریک شیعیت کا، سیاست سے نہیں دین اور دین والوں کی محبت سے اس تحریک کا سلسلہ شروع ہوا. آپ وہ لوگ جو دین کو مقدم سمجھتے تھے انہوں نے کہا یعنی یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی اور ہمیں اس کے مقابل ڈٹنا چاہیے. مہاجر بھی آئے اور انصار بھی آئے جناب علی مرتضیٰ کے پاس اور آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا. ہاں، 12 افراد کو اس بات کی اجازت دی، 6 مہاجر اور 6 انصار کیول گروہ کی شکل میں جائیں اور مسجد نبوی میں صاحب منبر کو قرآن مجید کی وہ آیات جو اس گھرانے کی عظمت کے بارے کے اندر ہیں اور پیغمبر کی وہ حدیث جو ان کے حق اقتدار کے بارے میں ہیں وہ اسے سنائیں. 6 مہاجر کون؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، خالد بن سعید اور بنیادی اسلمی. یہ 6 مہاجر. 6 انصار کون؟ عثمان بن حنیف، فضل بن حنیف، ابی بن کعب، ابو الحسن ابن الطیار، خزینہ بن ثابت جو شہادتیں، اور ابو ایوب بن انصاری. ان میں سے کسی کے مقام اور منزلت کو تاریخ چیلنج کر سکتی ہے؟ یا ان کے دین کے بارے میں اخلاص کو کسی بھی شک کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ یا ان کے کوئی ایک ایکشن کو آبجیکشنیبل قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہ فرق ہے دین میں اور سیاست میں. یہ بات کو آپ نے اجازت دی کہ وہ جائیں اور مسجد میں صاحبان حکومت سے مکالمہ کریں اور انہیں حق سے آگاہ کریں. یہ مسجد میں آئے پہلا استدلال کیا سورہ آل عمران کی آیات کے ساتھ, ان اللہ اصطفا آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, ہمارے درمیان میں آل ابراہیم موجود ہے. جب مصطفیٰ کی ہوئی اور چنی ہوئی ہے ان کی موجودگی میں ہم کسی اور کی حکومت اور خدا کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں. مباہلہ کی آیات انہوں نے پڑھی, تطہیر کی آیات انہوں نے پڑھی, یہاں تک کہ وہ پیغمبر کی اس حدیث تک آ گئے. کیا تم پیغمبر کی حدیث کا فراموش کرو گے؟ کیا علی و مال حق بل حق و مال علی. بس یہاں تک آپ کو گھیر کر لانا تھا, ذہنی طور پر آپ کو اس مقام تک لانا تھا. اس بازار کس سے ہوا؟ الحق و مال علی بل علی و مال حق. کیا پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے؟ اب حق کیا ہے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ نے کہا بن بنا لے کر کتاب ابل حق, جب کتاب ہم نے بھیجی وہ آئین حق ہے. بلا رسول جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے آئین حق ہیں. مان کر لڑائی کرو اللہ بن حق, کوئی فرشتہ نہیں بھیجا مگر عین حق. واللہ یقول الحق, اللہ نے جو کچھ کہا حق کہا. فراموش کر دو ان آیات کو. تو انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی تو ساری وہ آیات بھی حق کی سنا دی کہ حق کہاں پایا جاتا ہے. کہاں پایا جاتا ہے؟ نبیوں کے ساتھ ہے حق, نبی ہیں حق, کتاب ہے حق, فرشتہ ہے حق پر, جو قول ہے خدا ہے وہ ہے حق. تو کہا اور علی اللہ ہے اور حق کے بعد علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے, یعنی علی ساتھ ہے. حق کیا ہے؟ کتاب. علی کتاب کے ساتھ ہے, کتاب حق کیا ہے؟ نبی. علی نبی کے ساتھ ہے, نبی علی فرشتے کے ساتھ ہے, فرشتے علی کے ساتھ ہے, حق قول خدا ہے, حکم خدا ہے. علی قول خدا کے ساتھ ہے اور قول خدا اور علی حق کے ساتھ ہے, اور یہ حق کی ڈیفینیشن ہے. اگر اللہ چاہیے تو علی کے پاس ہے, محمد چاہیے تو علی کے پاس ہے, فرشتے کی وہ کہانی چاہیے دہی چاہیے تو علی کے ساتھ ہے, خدا علی کے ساتھ ہے, جنت اور دوزخ علی کے ساتھ ہے. اچھا کیا اس آرگیومنٹ کو ایکسپٹ کر لیا گیا؟ اس آرگیومنٹ کو ریجیکٹ کر کے ریجیکٹ کرنے والوں نے خدا کو ریجیکٹ کیا, نبی کو ریجیکٹ کیا, فرشتے کے آنے اور جانے کو ریجیکٹ کیا, جنت اور دوزخ کو ریجیکٹ کیا, کتاب خدا کو ریجیکٹ کیا. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک جو ہے سیاست کے نام پر کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر, سیاست کا شوق تو آپ کو تھا, ہم تو یہاں دین کو پکڑے رہے. سیاست کا شوق تو آپ کو تھا. اب یہ آرگیومنٹ ایکسپٹ نہیں کیا گیا, ایکسپٹ نہیں ہوا نا. اچھا اب جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا علی 21 رمضان کو کوفہ کی مسجد میں قتل نہیں ہوئے, سقیفہ میں قتل ہوئے. کیسے؟ یہ آرگیومنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوا, نہیں ہوا تھا نا یہ آرگیومنٹ ایکسیپٹ کیا للی اور مال حق پر حق مال علی. اگر یہ آرگیومنٹ تاریخ میں زندہ نہ کیا جاتا میرے دوستو, خدا بھی سیاست کا شکار ہو جاتا, نبی بھی سیاست کا شکار ہو جاتا, کتاب کی سیاست کی بھیڑ چڑھ جاتی, فرشتہ بھی سیاست سے آنے اور جانے کی نظر ہو جاتا. یہ چھوڑا رشتہ کیا بنانے اور صحیح کے ساتھ اگر حسین ابن علی نکلے باہر میں کرنا چاہیے تو وہ وصیت لکھی جس میں آپ نے اشارہ فرمایا انا حسین اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد عبدہ ورسولہ وجار حق من عند الله زندہ نہ ہوتا تو خدا کی حقانیت, پیغمبر کی حقانیت, فرشتے کی حقانیت, کتاب کی حقانیت سب کمپرومائز ہو جاتی. کربلا نے تاریخ سے رشتہ جوڑا اور حسین ابن علی ایسا چاند چمک دم کے چمکے کہ ان کے مقابل کھڑے ہونے والا تاریخ میں ہر دور میں باطل بن گیا. اور حق کیا ہے؟ کتاب حق ہے, خدا حق ہے, فرشتہ حق ہے, نبی حق ہے, جنت اور نار حق ہے. بس کربلا نے رشتہ جوڑا اس حق کے ساتھ. کل حق نے آرگیومنٹ کو ریجیکٹ کیا اور سیاست کی کرسی پر جم کے بیٹھ گئے. ہم قیامت تک کے لیے وہ حق کا رنگ گاڑیں گے, وہ حق کا رنگ گاڑیں گے کہ کربلا کے بعد جو بھی ہمارے مقابل ہوگا وہ باطل ہوگا, ہم حق ہوں گے. اپنے بھائی محمد اپنے حنا کیا کہنا ان حسین ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد ان محمد عبدہ ورسولہ وہ جال حق من عند الحق وہ ان جنت کے بننا ہے بھا وہ ان ساتھ لے آیا تھا نور بہیہ ان اللہ یا بس من القلوب انی لم اخرج شرا وبطرا وظالما ومفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اور سنت سیرت جدید اور علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے جملہ میں کہہ کیا رہے ہیں حسین. یہ حسین شہادت دیتا ہے اللہ کا بہت کا شریک ہے, یہ حسین شہادت دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے جو مقام حق سے پیغام حق لائے, یہ حسین شہادت دیتا ہے جنت اور نار حق ہے. واللہ ہو یا وہ سمندر قبول جس روز روزے حشر حق ہے, جس روز اللہ مردوں کو قبروں سے باہر نکالے اور سوال و جواب کرے گا. سارے پرنسپلز آف ریلیجن حق بیان کر دیا. لام اکرد شرم و بکرم وظالما وفسدن. میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میرا مقصد تو شر پھیلانا, فساد پھیلانا, بطر یا کوئی فساد برپا کرنا. اتنا فرض تھا یہ طلب الاصلاح کی امت جدید. ہم تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے نکلے. آگے امت جدید وہ اسیروں بے سیرت جدید. میرا مقصد اس کا بلا سے ایک ہی ہے, اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو زندہ کر دوں. وہ علی جو تم نے سقیفہ میں قتل کیا اس علی کو کربلا میں زندہ کر دوں. سمجھ آ گئی کربلا؟ آئے میرے دوستو 9 دن تک میں آپ کو کربلا کا تاریخ سے رشتہ سمجھاتے سمجھاتے اس مقام پہ لے آئے جہاں سقیفہ کو پڑا ہے. رات کربلا سے ہم دیا. میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ وہ جو مقتول ہوئے صحیفہ میں ان کو تمہارا زندہ کر. فمن قبلنی بقول الحق, جس نے میرے سچے حق پر قول کو قبول کیا, فاللہ اولی بالحق, یقین رکھے کہ اللہ سے بڑا کوئی حق ہی نہیں ہے. فمن حدہ اللہ, صبر, جس نے رد کیا اس کے رد کرنے پر میں صبر کروں گا. حتا یرسی اللہ بینی و بین القوم بالحق, یہاں تک کہ اللہ میرے رد کرنے والی قوم کے درمیان میں اس روز حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. حسین کے مخالفین کے درمیان میں روز حشر حق پر ہوگا, حق پر ہوگا. اب یہ کہہ کے حسین نے کیا کیا, العلی مال والحق مال, علی کو زندہ کر دیا. تم نے صحیفہ میں علی کو قتل کیا, حسین نے کربلا میں علی کو زندہ کر دیا. صحیفہ میں اس آرگومنٹ کو ریجیکٹ کیا, حسین نے کربلا میں قیامت کے لیے ایسا منڈایا کہ حسین حق ہے, حسین کا کیمپ حق کا کیمپ ہے, حسین کے مقابلے آنے والا ہر دور کا باطل ہے, باطل ہے. تم نے تو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے معاملے پر سیاست کی نظر دیا تھا. سلام ہو میرا فاطمہ کے یار کو کہ اس نے قیامت کے لیے معاملے کو سدھار دیا. تم نے تو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے حق پر پردہ ڈالنا چاہا, اسے تہے ہاتھ چھپانا چاہا. تم نے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کو پیش نظر رکھا, اور علی کے بیٹے نے قیامت تک کی تاریخ پر نظر رکھی. علی کے بیٹے نے قیامت تک کی تاریخ پر نظر رکھی. تم نے ایک بار آرگیومنٹ کو ریجیکٹ کیا, اس نے قیامت تک کے لیے تمہیں ریجیکٹ کروا دیا, اور پھر ایسے حق کو تمہارے ہاتھ سے چھین کر اپنے گھرانے کے ماتھے پر ٹانگ دیا کہ اب کوئی ہاتھ اس جھومر کو نہیں لا سکتا. یہ ہے کربلا, یہ ہے کربلا, یہ ہے رشتہ صدیقہ سے کربلا کا اور اسلام سے حسین کا. اور جب آ گئے دشتے بلا میں تو میرے ساتھ کا وہ مشہور جملہ, یہ حسین کبھی بھی بیعت پر راضی نہیں ہوں گے. ان کے دونوں پہلوؤں میں ان کے باپ علی کی روح ہے, ہائے روح علی کا تذکرہ دشتے بلا میں ہو گیا, روح علی کا تذکرہ دشتے بلا میں ہو گیا. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا ارشاد, ہائے ہاتھ من نزل اللہ, حسین ذلت کی زندگی, میں نے پاک ہستی کا دودھ پیا اور پاک گود میں پرورش پائی, پاک ماں اور باپ, پاک آبا و اجداد, انتہائی مومن. دشتے بلا میں حسین اپنے خاندان کے ایمان کو کیسے اسٹیبلش کر رہے ہیں, یہ قربانی پاک کی نہیں ہے, یہ عبد المطلب کی قربانی ہے, یہ ابو طالب کی قربانی ہے, یہ فاطمہ بنت اسد کی قربانی ہے, یہ خدیجہ الکبریٰ کی قربانی ہے, یہ علی کی قربانی ہے, یہ فاطمہ اور حسن کی قربانی ہے, یہ فرد کی قربانی نہیں ہے, یہ نبوت کے مقصد کی قربانی ہے. ہاں حسین, آپ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے, اور حق آپ کی وجہ سے زندہ ہو گیا, اور حق کو ریجیکٹ کرنے والے قیامت تک کے لیے باطل بن گئے. بس سارا لشکر تمام ہوا اور اب کوئی نہیں باقی بچا کہ اس کو امام حسین علیہ السلام ان فوج اشکیا کے سپرد کرتے. اب تنہا حسین ہیں اور ادھر سے مبارک طلبی ہے, مبارک تلوی ہے. یہاں تک کہ فوجیں آگے بڑھنے لگیں. آپ نے بڑھتی ہوئی فوجوں کو روکا اور کہا اب میرے پاس کوئی جوان باقی نہیں ہے, بس انتظار کرو میں تھوڑی دیر میں باہر نکل کے آتا ہوں. ہاں امام حسین علیہ السلام نے تین اس طرح سے بھی بلند کر دیے, حل من ناصر ینصر, نہ ہے کوئی جو میری مدد کرے, حل من مغرسن یغرسنا, ہے کوئی جو میری اس طرح سے کا جواب دے, حل من زابن یا زبان حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے, کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. ہاں ایک استغاثے کے جواب میں علی اصغر گھوڑے جھولے سے گرے, دوسرے استغاثے کے جواب میں جناب سید سجاد خیمے سے باہر نکل کر آئے. امام حسین علیہ السلام نے بخار میں جناب سید سجاد کو ایک نیزہ پکڑ کر باہر آتے ہوئے دیکھا. آپ دوڑ کر گئے, بیٹے کو پکڑ کر خیمے کے اندر لائے اور کہا باہر نہ نکلنا فرزند, تمہاری مصیبت تو اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے. خیمے میں حسین اب کہیں سے رونے کی آواز بھی نہیں آتی ہے, کوئی الکش کی صدا بلند نہیں کرتا, ایک سناٹے کا عالم ہے. ایسے میں آپ نے کہا بہن اب میری رخصت کا وقت قریب ہے, میں میدان کی طرف جانا چاہتا ہوں. پھر امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کی مزاج کشتی کی, جناب سید سجاد کو سینے سے لگایا, اس کے بعد بہن سے کہا کوئی پھٹا ہوا لباس لے آؤ, کوئی بوسیدہ لباس لے آؤ. بس بوسیدہ لباس کا جب سنا زینب کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی. ماں کی وصیت یاد آئی, زینب جب حسین لباس کو ہلا کر کرے تو سمجھ لینا میرے بیٹے نے کفن پہن لیا. بس بندے قبا کھول کر میری طرف سے میرے لال کے گلے کا بوسہ دینا. حسین ابن علی نے جامع کوہنا پہن لیا, بندے قبا بند کر رہے تھے. بہن آگے بڑھی, بھائی کے گلے کو چومنے لگی, کہا کیا کرتی ہو؟ کہا اماں کی وصیت. اماں کی وصیت. بس بھائی نے بہن کے بازو چومے, زینب رونے لگی. یہ معاملہ بھی آپ کو پتا تھا, بازو پر رسی بندے گی. حسین ابن علی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے, کہا بیویاں دو قطار میں کھڑی ہو جائیں, میں سب کو سلام آخر کر لوں. ارے بیویاں قطار میں کھڑی ہو گئی. اے ام کلثوم, اے ام فاطمہ, اے ام ربیعہ, اے ام شاطیہ, اے میری بیٹی نانی سکینہ, تم پر میرا سلام. میں آخر دروازے کے قریب آئے, جناب سزا پڑی تھی, محبت سے گلے میں باہر ڈال دی. اما سزا آپ کا بیٹا میدان میں جا رہا ہے. اب باہر نکلے ہوئے دیکھا بہن سواری کے لگام پکڑ کر لا رہی ہے. ہائے سواری کا لانے والا بھی نہ بچا تھا, زینب سواری لے آئی. گھوڑے کی لگام پکڑی, بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا.
Oh.
Thank you.